أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پھر میں ہدایت پا گیا شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 27 پیج نمبر ہے 231 نصوص کے مقابلے میں اجتہاد آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اس تحقیق و تفتیش کے دوران میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امت مسلمہ پر سب سے بڑی مصیبت جو پڑی وہ اصحاب کرام کا نصوص صریحہ کے مقابلے میں اجتہاد کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حدود خدا پائمال ہوئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹ گئی، صحابہ کے بعد پیدا ہونے والے آئمہ اور علماء صحابہ کے اجتہاد پر قیاس کرنے لگے، اور انتہا یہ ہو گئی کہ بعض اوقات اگر صحابہ کا فعل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ نص قرآنی سے ٹکرا گیا تو یہ لوگ اصحاب کے فعل کو حجت مانتے تھے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و نص قرآنی کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں، اسی کتاب میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں تیمم کے لیے نص صریح موجود ہونے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ثابت ہونے کے باوجود اصحاب نے خود رائی سے کام لیا اور کہہ دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو نماز چھوڑ دو، اور عبداللہ بن عمر نے اس اجتہاد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک علت بیان کر دی جس کو ہم اسی کتاب میں کسی دوسری جگہ ذکر کر چکے ہیں۔ اصحاب میں جس نے سب سے پہلے باب اجتہاد کو پارٹو پارٹ کھولا ہے وہ خلیفہ ثانی ہے، جنہوں نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآنی نصوص کے مقابلے میں اپنی رائے استعمال فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن نے مستحقین نے زکوٰۃ کی 8 قسموں میں ایک قسم مولفۃ القلوب کی رکھی ہے، لیکن حضرت عمر نے مولفۃ القلوب کا حصہ یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور نصوص نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اجتہاد اتنے زیادہ کیے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ حضرت تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آپ ہی سے ٹکرا گئے تھے۔ صلح حدیبیہ اور مرض الموت میں قلم و دوات کا نہ دینا اور حسبنا کتاب اللہ کہہ دینا کا تذکرہ میں اسی کتاب میں کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر ایک دوسرا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں اور شاید اس سے عمر کی نفسیات کا مزید اندازہ ہو سکے کہ اس شخص نے جیسے طے کر رکھا تھا کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ، معارضہ، مناقشہ ضرور کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ تمہاری ملاقات جس شخص سے ہو اور اس کو دیکھو کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور دل سے اس کا یقین بھی رکھتا ہو تو تم اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ نکلے اور اتفاق سے عمر سے ملاقات ہو گئی۔ عمر نے پورا واقعہ سن کر ان کو روکا کہ یہ نہ کرو، اتنی دھنائی کی کہ ابو ہریرہ چتڑوں کے بل زمین پر گر پڑے اور پھر روتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا ماجرا سنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا تم نے یہ کیوں کیا؟ عمر نے کہا کیا آپ نے اس کو بھیجا تھا کہ جو شخص دل سے یقین رکھتے ہوئے زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اس کو یہ جنت کی بشارت دے دے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عمر نے کہا ایسا مت کیجئے، کیونکہ مجھے ڈر ہے لوگ صرف لا الہ الا اللہ ہی پر بھروسہ کرنے لگیں گے، اور حضرت عمر کے صاحبزادے کو یہ خطرہ تھا کہیں یہ لوگ تیمم پر بھروسہ نہ کر لیں، اس لیے وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے احتلام کے بعد اگر پانی نہ ملے تو نماز چھوڑ دیا کرو، کاش یہ لوگ نصوص کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے، اپنے عقیم اجتہاد سے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرتے جس کے نتیجے میں شریعت کو مٹا دیا، حرمات الہی کو بیکار کر دیا، امت مسلمہ کو متعدد مذاہب، مختلف آراء اور فرقوں میں بانٹ دیا۔ عمر کی متعدد مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک عادی انسان سمجھتے تھے جو کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہیں سے اہل سنت والجماعت کے علماء کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ قرآن میں معصوم تھے، اس کے علاوہ دیگر امور میں دیگر انسانوں کی طرح خطا کرتے تھے۔ اور اس عقیدے پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کئی مرتبہ ان کی رائے کی غلطی کی اصلاح کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، جیسا کہ بعض جاہل لوگ روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں چت لیٹے ہوئے تھے اور شیطان کی بانسری سن رہے تھے اور عورتیں دف بجا رہی تھیں اور شیطان کھیل رہا تھا، کہ اتنے میں عمر گھر میں داخل ہوئے، ان کو دیکھتے ہی شیطان بھاگا اور جلدی جلدی عورتوں نے دفوں کو اپنے چوتڑوں کے نیچے چھپا لیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جب شیطان تم کو دیکھتا ہے کہ تم ایک گھاٹی سے جا رہے ہو تو وہ دوسری گھاٹی سے راستہ طے کرتا ہے، تو پھر اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ دین کے معاملات میں عمر اپنی ذاتی رائے رکھتے ہوں اور اپنے کو اس قابل سمجھتے ہوں کہ سیاسی امور میں بلکہ دینی امور میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معارضہ کر سکیں، جیسا کہ ابو ہریرہ کا واقعہ شاہد ہے۔ نصوص کے مقابلے میں ذاتی رائے کے استعمال کرنے اور اجتہاد کرنے کے نظریے سے صحابہ کے اندر ایک مخصوص جماعت پیدا ہو گئی تھی جس کی قیادت عمر بن خطاب کرتے تھے، اور یہی وہ جماعت تھی جس نے واقعہ کرتاس پر حضرت عمر کی بھرپور تائید کی تھی، حالانکہ عمر کی رائے نسے صریح کے مقابلے میں تھی۔ اور اسی سے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہے کہ اس جماعت نے نسے غدیر کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبول نہیں کیا تھا، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے نامزد کیا تھا، اور یہ لوگ موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ موقع ان کو مل گیا، اور ثقیفے کے اندر ابو بکر کا انتخاب اسی نظریہ اجتہاد کا نتیجہ تھا۔ اور جب ان کی حکومت مضبوط ہو گئی اور خلافت کے سلسلے میں لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصوص کو فراموش کر دیا، تو ان لوگوں نے ہر چیز میں اجتہاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کتاب خدا بھی ان کے زد سے نہ بچ سکی، اور انہوں نے حدود الہی کو معطل کرنا، احکام الہی کو مبدل کرنا شروع کر دیا۔ اسی کے نتیجے میں حضرت علی علیہ السلام کا حق غصب کر لینے کے بعد جناب فاطمہ علیہ السلام کا تکلیف دہ مسئلہ پیش آیا، اور اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ درپیش ہوا۔ یہ سب نصوص کے مقابلے میں اجتہاد کا نتیجہ تھا، اور پھر عمر کی خلافت اسی اجتہاد کا حتمی نتیجہ تھی، کیونکہ ابو بکر نے اپنی ذاتی رائے استعمال کر کے اس شورا کو بھی ختم کر دیا جس کے سہارے اپنی خلافت کی صحت پر استدلال کرتے تھے۔ اور جب عمر تخت خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے مٹی کو اور بھی گیلا کر دیا، جس چیز کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام، بریکٹ میں لکھا ہے، جیسے ایک ہی وقت میں تین طلاق کا جائز کر دینا ملاحظہ ہو، صحیح مسلم باب طلاق الثلاث سنن ابی داود جلد ایک صفحہ 344 بریکٹ کلوز قرار دیا تھا، انہوں نے اس کو حلال کر دیا، اور جس کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا تھا اس کو حرام کر دیا، بریکٹ میں ہے، جیسے متاع الحج اور متاع النساء کو حرام کر دینا ملاحظہ ہو، صحیح مسلم کتاب الحج، صحیح بخاری کتاب الحج، باب التمتع۔ اور جب حضرت عثمان کا دور آیا تو انہوں نے حد کر دی اور اپنے سے پہلے والوں سے چار قدم آگے ہی چلے گئے۔ سیاسی و دینی زندگی میں انہوں نے اجتہادات کے وہ کرشمے دکھائے کہ ان کے خلاف عام بغاوت ہو گئی، اور اس اجتہاد کی قیمت زندگی دے کر چکائی۔ اور پھر جب حضرت علی علیہ السلام کا دور آیا تو لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قرآن کی طرف پلٹانے میں بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے چاہا کہ ان بدعتوں کو ختم کر دیا جائے جو دین میں داخل کر دی گئی ہیں، لیکن بعض لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، وہ سنت عمرہ، یعنی ہائے عمر کی سنت ختم کی جا رہی ہے، بریکٹ کلوز، یا مجھے یقین ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان سے آمادہ پیکار ہوئے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ لوگوں کو صحیح راستے پر لانا چاہتے تھے اور ان کو نصوص صحیحہ کا پیرو بنانا چاہتے تھے، اور ایک چوتھائی صدی تک دین میں جن بدعتوں کا اضافہ کیا گیا تھا اور جو اجتہادات کیے گئے تھے ان کا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے، اس لیے لوگوں نے مخالفت شروع کر دی۔ کیونکہ لوگوں نے عموماً اور دنیا پرستوں نے خصوصاً اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس لیے کہ یہ لوگ مال خدا کو ذاتی جائیداد بنانے اور اللہ کے بندوں کو غلام بنانے، سونے چاندی کا ڈھیر لگانے، کمزوروں کو ان کے معمولی حقوق تک نہ دینے کے عادی ہو چکے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ متکبرین ہر زمانے میں خود رائی کی طرف مائل تھے اور اس کے لیے ڈنکا پیٹتے تھے تاکہ ہر طریقے سے اپنا الو سیدھا کریں، لیکن نصوص خواہ قرآنی ہوں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، ان کے اور ان کے مقاصد کے درمیان پہاڑ بن کر حائل ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر عصر و مصر میں ایسے اجتہاد کے انصار و مددگار بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ مستضعفین بھی ایسے اجتہاد کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں سہولت و آسانی ہوتی ہے اور نس میں پابندی و عدم حریت ہوتی ہے، اس لیے سیاسی حضرات اس کو حکم سیو قراتی یعنی خدائی حکم کہتے ہیں اور اجتہاد میں کسی قسم کی قید و بند نہیں ہوتی۔ اس میں حریت ہوتی ہے اس لیے اس کو حکم دیم قراتی یعنی جمہوری کہتے ہیں۔ بس ثقیفے میں جمع ہونے والے حضرات نے حکومت سیوقراتیہ کو، جس کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے نصوص قرآنی پر رکھی تھی، حکومت و دم قراتیہ سے بدل دیا، جس میں پبلک جس کو مناسب سمجھے اس کو قائد چن لے۔ حالانکہ صحابہ کلمہ و دم قراتیہ کو تو جانتے ہی نہ تھے کیونکہ یہ عربی نہیں ہے، اس کی جگہ نظام شورا کو جانتے و پہچانتے تھے۔ بریکٹ میں ہے، ویسے واقعہ یہ ہے کہ جمہوری نظام پر بھی انتخاب نہیں کیا گیا کیونکہ جن لوگوں نے ابو بکر کو چنا تھا وہ کسی بھی طرح عوام کے نمائندہ نہ تھے۔ بریکٹ کلوز۔ آج جو لوگ نسعی خلافت کو نہیں مانتے وہ نظام دم قراتی کے علم بردار ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام نے اس نظام کو جاری کیا ہے۔ یہی لوگ اجتہاد و تجدید کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ لوگ بڑی حد تک مغربی نظام سے قریب ہیں، اسی لیے مغربی حکومتیں ان لوگوں کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ در حقیقت یہی لوگ ترقی پسند مسلمان ہیں۔ لیکن شیعہ حضرات حکومت سیو قراتیہ کے قائل ہیں یعنی خدائی حکومت کے، اور یہ لوگ نس کے مقابلے میں اجتہاد کو قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ حکومت الہی اور حکومت شورا میں فرق کرتے ہیں اور ان کے نزدیک شورا کا نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجتہاد و شورا صرف ان مقامات پر قابل قبول ہے جہاں پر قرآن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نص موجود نہ ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا اسی نے ان کو حکم دیا؟ سورہ عمران کی آیت نمبر 159 کا ترجمہ ہے، اور ان سے حسب دستور سابق کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو، لیکن جہاں تک قیادت بشر یعنی امامت و خلافت کا سوال ہے اس میں خدا کا حکم ہے۔ ایک اور آیت ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ پس شیعہ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں، اس لیے وہ نص سے تمسک کرتے ہیں، اور اگر وہ صحابہ پر تان کرتے ہیں تو صرف ان صحابہ پر جنہوں نے نص کو چھوڑ کر ذاتی رائے پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع و برباد کر دیا اور اسلام میں اتنا بڑا شگاف پیدا کر دیا جو آج تک پر نہ ہو سکا، اور اسی لیے مغربی حکومتیں اور ان کے مفکرین شیعوں کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کو متعصب و رجت پسند کہتے ہیں، کیونکہ شیعہ قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن چور کے ہاتھ کاٹنے اور زانی کو رجم کرنے کا، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے، और ये सारी बातें इनकी नज़र में जंगलीपन और बर्बरियत हैं। इस बहस के दरमियान में इस बात को अच्छी तरह समझ गया कि दूसरी सदी हिजरी से इज्तिहाद का दरवाज़ा सुन्नियों ने क्यों बंद कर दिया, इसलिए कि इसी इज्तिहाद ने उम्मत मुस्लिमा को मसाइब परेशानियों ऐसी खूनी जंगों में मुब्तिला कर दिया जिसने हर खुश को तर को तबाह कर दिया। इसी इज्तिहाद ने इस खैर उम्मत को ऐसी पस्त कौम में मुब्तिला कर दिया जिसमें ला कानूनियत का दौर दौरा है, जिस पर कबाइली निज़ाम की हुक्मरानी है जो इस्लाम से फिर जाहिलियत की तरफ पलट चुकी है। अलबत्ता शियों के यहाँ जब तक नसूस मौजूद हैं इज्तिहाद का दरवाज़ा भी खुला है, किसी को इन नसूस में तब्दीली का हक नहीं है और इस सिलसिले में शियों की सबसे ज़्यादा मदद इन 12 इमामों ने की है जो अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के वारिस थे, क्योंकि इन तमाम अइमा अलैहि सलाम की रविश एक थी और इनका कहना था दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें खुदा ने हुक्म ना दिया हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान ना किया हो। ब्रैकेट में लिखा है यानी इनके यहाँ ज़ाती राय की गुंजाइश नहीं है। और मैं इस बात को भी समझ गया कि जब अहले सुन्नत वल जमात ने इन असहाब की इक्तिदा की जो ऐसे मुज्तहिद थे कि जिन्होंने अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलम बंद करने से रोक दिया था, तो गयाब नसूस की सूरत में ये लोग राय कयास इस तसहाब पर अमल करने के लिए मजबूर हो गए। और इन तमाम बातों से ये भी समझ गया कि शिया अली बिन अबी तालिब अलैहिस सलाम से ही वाबस्ता रहे जो के बाबे मदीनतुल इल्म थे और जो लोगों से कहा करते थे मुझसे हर चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म के हज़ार बाप तालीम कर दिए हैं और एक एक बाप से हज़ार हज़ार बाप मेरे ऊपर खुल गए हैं। ब्रैकेट में है तारीख़ दमिश्क जिल्द 2 सफ़ा 484, हालात हज़रत अली अलैहि सलाम मक्तलुल हुसैन ख्वारज़मी जिल्द 1 सफ़ा 38, अल गदीर अमीनी जिल्द 3 सफ़ा 120। और गैर शिया माविया इब्ने अबी सुफियान से चिपक गए जिसको सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ही नहीं था, अगर था भी तो बहुत ही कम। और यही माविया जो बागी गुरोह का लीडर था हज़रत अली अलैहि सलाम की वफ़ात के बाद मोमिनीन का अमीर बन बैठा और दीन खुदा में अपनी राय पर इतना ज़्यादा अमल किया कि इसके पेशरो इससे कहीं पीछे रह गए। और अहले सुन्नत हजरात फरमाते हैं माविया कातिबे वही था और उलमाए मुज्तहिदीन में से था। मेरी समझ में बात नहीं आती कि जिसने इमाम हसन अली सलाम सैयद शबाबुल अहले जन्ना को जहर से कत्ल कराया हो, ये लोग इसको क्यों कर मुज्तहिद मानते हैं। शायद इसका भी जवाब ये लोग देंगे कि ये भी इसका इज्तिहाद था, इसने इज्तिहाद किया मगर इसमें गलती हो गई। ना मालूम ये लोग इस शख्स को क्यों कर मुज्तहिद कहते हैं जिसने उम्मत से जुल्म व जबर के ज़रिए अपने लिए फिर अपने बाद अपने बेटे यजीद के लिए बैत ली और निज़ाम शूरा को शहनशाही में बदल दिया। जिस शख्स ने लोगों को हज़रत अली अलैहिस्सलाम और ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिंबरों से लानत करने पर मजबूर किया हो और ये सुन्नत 60 साल तक जारी रखी हो, इसको ये लोग क्यों कर मुज्तहिद तस्लीम करके एक अजर का मुस्तहिक करार देते हैं और इसको कातिबुल वही किस तरह कहते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल तक वही नाजिल होती रही और इस 23 साल में 11 साल तक माविया मुशरिक रहा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के बाद मक्के में अकामत पज़ीर नहीं हुए और माविया फ़तेह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। इसके बाद कोई ऐसी रवायत मुझे नहीं मिली कि माविया ने मदीने में सुकूनत की हो। फिर ये माविया किस तरह कातिब वही हो गया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। मैं वही पुराना सवाल फिर दोहराता हूँ कि दोनों में से कौन हक पर था और कौन बातिल पर। या तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इनके शिया जालिम थे और बातिल पर थे, और या फिर माविया और इसके पीरोकार जालिम थे और बातिल पर थे। حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا تھا، اگرچہ بعض سنی جو مدعی سنت ہیں اس میں کج بحثی کرتے ہیں، اور مجھ پر بحث کے دوران اور معاویہ کا دفاع کرنے والے حضرات سے گفت و شنید کرنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ معاویہ اور اس کے پیروکار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال پیرو نہیں تھے، خصوصاً اگر کوئی ان کے حالات پر مطلع ہو جائے تو اسے بھی اس کا یقین ہو جائے گا، کیونکہ یہ لوگ شیعان علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ عاشورے کے دن عید مناتے ہیں، جن اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں اذیت پہنچا کر ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو سراہتے ہیں، ان کے اعمال کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو بھی دوست رکھیں اور ان کے دشمنوں اور قاتلوں کو رضی اللہ بھی کہتے رہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوست رکھیں، اور جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بدل دیتے ہیں اور احکام الہی میں اپنی رائے سے اجتہاد و تاویل کرتے ہیں ان کا بھی دفاع کریں؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرے بلکہ ان پر ہزیان کا اتہام لگائے، آپ لوگ کیسے اس کا احترام کرتے ہیں؟ جن لوگوں کو موی یا عباسی حکومت نے اپنے سیاسی اغراض کے پیش نظر امام بنایا ہو اس کی تو آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، اور جن کے اسما بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 164، مسلم صفحہ 119، فی باب الناس تبع القریش بریکٹ کلوز، اور تعداد بریکٹ میں ہے ینابی المودتا بریکٹ کلوز تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر کے بتا دیا ہو، ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ آخر یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت نہ رکھتا ہو اس کی نہ تو تقلید کی جائے، اور جو باب مدینۃ العلم ہو اور بمنزلہ ہارون علیہ السلام ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔